तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों और हिदायत याफ्ता ना रहे हों।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز اور رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یا سامعین، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو گیلری، آڈیو گیلری بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہے، جبکہ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی سامعین ہماری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیوز ڈیکس، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا، نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران، اور سامعین صبح امید پیش کیا جائے گا۔ آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام نیوز ڈیسک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں عظیم سبزواری۔ حسب معمول پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسفر کاظمی۔ اسفر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔
شکریہ، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پہلے پولیٹیکل ڈیسک سے چند سرخیاں۔ فلسطین کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ کا علاقائی دورہ، دوحا میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات۔ پاکستان کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جرائم کی مذمت، فلسطینیوں کو فوری امداد پہنچانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، غزہ کے رہائشی علاقے ملیامیٹ اور مردہ خانے لاشوں سے بھر گئے ہیں اقوام متحدہ۔ آپ نے ہیڈ لائنز ملاحظہ کی، آج کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ ان دنوں غزہ کی صورتحال کے بارے میں علاقائی مشاورت کے لیے مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے عراق اور عراق سے یہ اپنا دورہ شروع کیا تھا، اور عراق کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ بیروت گئے، بیروت کے بعد وہ شام گئے جہاں انہوں نے مذاکرات کیے، شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ بیروت واپس پہنچے اور وہاں سے انہوں نے قطر کا رخ کیا، اور جہاں دوحہ میں انہوں نے گزشتہ رات حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور دیگر اعلیٰ فلسطینی عہدیداروں سے وہاں ملاقات کی۔ یہ ملاقات کئی حوالوں سے قابل غور ہے، کیونکہ اس میں استقامتی محاذ کی، آئندہ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کا بھرپور یقین دلایا اور کہا کہ ایران فلسطینیوں کی حمایت سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ کافی تفصیلی ملاقات تھی دوحہ میں، گزشتہ رات تقریباً 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی۔ اس میں ایران کے بھی بعض اعلیٰ عہدیدار موجود تھے وزیر خارجہ کے علاوہ، اس کے علاوہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے علاوہ ان کے ساتھ جو تھے وہ بہت سارے سینئرز وہاں پر موجود تھے، اور یہ ملاقات، اس ملاقات میں استقامتی محاذ کی، آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اسرائیل کے جرائم کے حوالے سے بھی اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی حمایت دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ سبھی مسلمان، مومنین اور حریت پسند انسان فلسطین اور فلسطین کی مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے فلسطین کی تحریک استقامت کو جو حالیہ کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں اس پر انہوں نے تبریک بھی پیش کی اور کہا کہ یقیناً صہیونیوں کے جرائم جو ہیں وہ اضافہ ہوا ہے ان میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر فلسطینی قوم نے ایک ایسا وار لگایا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے اس موقع پر کہا کہ ہم اس وقت جو تحریک مزاحمت اور استقامتی محاذ فلسطین کا وہ ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے, اور تاریخ اس بات کو یاد کرے گی کہ یہ معرکہ کس طرح سے ہم نے سر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بزدل دشمن کے فوجی ہمارے بہادر جوانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے, لہٰذا وہ اب عوام کے قتل عام کا سہارا لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو دشمن کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ امریکہ کے تعاون سے اور ہلاکتوں اور جرائم کا ارتکاب کر کے فلسطینی قوم کے خلاف اس جو شکست ان کو نصیب ہوئی ہے اس شکست پہ پردہ ڈال سکتے ہیں یا اس کو مٹا سکتے ہیں, اس کے آثار کو ایسا ہرگز نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ آخری خون کے قطرے تک مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور اس وقت تک ہمارا یہ آپریشن جاری رہے گا جب تک ہمارا مشن جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ حماس کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گمراہ کن پروپیگنڈا مغربی میڈیا اور بعض آؤٹ لیٹس کی جانب سے کیا جا رہا ہے, ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنا مشن جاری رکھیں گے. بہرحال غزہ کی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اس کے بعد قطر کے امیر ان سے بھی ملاقات کی, قطر کے وزیر خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم سے, اور اس میں انہوں نے تفصیل سے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا.
الجزیرہ سے بھی جی انٹرویو رہا ہے خصوصی, اور اس میں ڈاکٹر حسین امین عبداللہیان نے یہ بتایا ہے کہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر سیناریو کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, یعنی اگر صہیونی حکومت نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو یقیناً استقامتی محاذ پورے طور سے اس یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس کا رخ بدلنے کے لیے تیار ہوگا.
یار دوسری طرف اگر مغربی میڈیا کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور جو حقیقت ہے اس کو بالکل مکمل طور پر الٹ کر کے اپنے عوام کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ میڈیا وار تو اپنی جگہ پہ, لیکن اگر مغربی حکومتوں کو دیکھا جائے تو ان کا رویہ بھی اور ان کا طرز عمل بھی اس غزہ جنگ میں اور صہیونی حکومت کے مظالم کے سلسلے میں بہت ہی شرمناک ہیں, اور بلکہ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جرمنی کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی کہ اسرائیل انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے غزہ کے خلاف اپنی جنگ اپنے حملے جاری رکھے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت غزہ میں کس طرح کے حملے کر رہے ہیں؟
یہ تو سیدھا سیدھا گرین سگنل دینا ہے صرف یہ کہ آپ جو ہے جو چاہے کریں, ہمیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس معاملے میں نہیں بولیں گے, اور اگر یہ بھی ہوگا تو ہم کہیں گے جی اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اسکائپ پر ہندوستان سے جناب عادل فراز صاحب, سینئر صحافی ہیں اور خاص طور سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کام کرتے رہے ہیں, ان کی گہری نظر ہے. عادل فراز صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام.
عادل فراز صاحب, غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ایک عسکری اور سیاسی پہلو ہے, لیکن جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, غاصب صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں ان کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو صورتحال وہاں کریٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے جیسا ابھی ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ جنگ جاری رہ سکتی ہے بشرطے کہ اسرائیل انسانی حقوق کا خیال رکھے. جب جنگ یک طرفہ ہوتی ہے تو اس میں انسانی حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے گا, اور وہ بھی جنگ دو طرفہ ہو یا یک طرفہ ہو, انسانی حقوق کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو رہی ہو. اگر آپ کو انسانی حقوق کی اتنی پرواہ تھی تو جس وقت صدی ڈیل ہو رہی تھی جسے ڈیل آف سینچری کہا جاتا ہے, جو انسان فلسطین کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, تو اس وقت امریکہ ہی نے کیا تھا جو سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ تھے, تو اس وقت امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم اس ڈیل کو نہیں کریں گے اس لیے کہ فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق دینا چاہیے. آپ ان کی پولیس ہے وہ آزاد نہیں ہے, اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے انڈر میں چلی جائے, جو وہاں میونسپلٹی کے کام ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کے سارے کے سارے اسرائیل کے انڈر میں ہوں. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کاٹ دی گئی ہے, جو سپلائی وہاں پہ جاری تھی اس کو روک دیا گیا ہے, پانی بند کر دیا گیا ہے, غزہ کے جو رسد وہاں پہنچتی تھی اس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. تو انسانی حقوق پھر رہ کہاں گئے؟ اس کے علاوہ انسانی حقوق کہاں کیا ہوتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں بچے ہیں وہ گھاس کھانے پہ مجبور ہیں, بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد فرضی خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ حماس کے جو جنگجو ہیں, جو سپاہی ہیں, وہ بچوں کا قتل کر رہے ہیں, وہ عورتوں کو مار رہے ہیں. تو یہ انسانی حقوق کی جو وہاں پامالی ہو رہی ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے منفی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. ورنہ چار گھنٹے تقریباً جو خبریں آ رہی ہیں یا جو مختلف ذرائع سے اطلاعات سامنے آئی ہیں, اسرائیل صرف چار گھنٹے بجلی سپلائی کرتا ہے غزہ کو. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ لائٹ کا نظام بہت اچھا ہے, لیکن چار گھنٹے, اگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا نظام زندگی ایسا لگتا ہے جیسے تعطل کا شکار ہو گیا ہے. آپ غزہ کو صرف چار گھنٹے بجلی دے رہے تھے. ابھی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ تھی جو اسی سال آئی, تو سال گزشتہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو کھانا وہاں پہ پہنچایا جا رہا تھا وہ اس قدر کافی نہیں تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اس سے شکم سیری ہو سکے یا اس قلت کو پورا کیا جا سکے. اس کے علاوہ پانی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے. تو انسانی حقوق ہیں کیا اس کے علاوہ؟ تو یہ تو ایک ڈھونگ ہے, ایک پروپیگنڈا ہے کہ انسانی حقوق کا بہانہ بنا کر آپ غزہ کو پامال کر دیجئے, بچوں کو مار دیجئے, عورتوں کو مار دیجئے. تو پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا آیا ہے فلسطین کے خلاف, آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے.
بہت شکریہ جناب عادل فراز صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہندوستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عادل فراز صاحب کی, غزہ میں اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے روا رکھے جانے والے ظالمانہ سلوک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہرحال اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آج نواں دن ہے غزہ پر, غزہ کے اس طوفان الاقصی آپریشن کے حوالے سے, جس میں فلسطینیوں نے بہرحال اسرائیل کو کاری ضرب لگائی ہے اور اس سے وہ بوکھلا کر جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے عام شہریوں کے خلاف. اس حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ رات بمباری کی ہے اور مختلف علاقوں پر جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے, اور اب تک جو ہے وہ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 9000 جو 42 فلسطینی دیگر جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور جو مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 2000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, 2500 کے قریب پہنچنے والی ہے, جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے. بہرحال اس کے جواب میں فلسطین کی جو استقامتی محاذ ہے اس نے, سرائے القدس نے کئی ایک مقامات پر جن میں کفار ساد اور علومیم نامی علاقے شامل ہیں وہاں پر صہیونی فوجی اہداف پر نشانہ بنایا. یہ وہ مقامات تھے کہ جہاں صہیونی فوجی اکٹھا ہو رہے تھے جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ راکٹ برسائے ہیں. اس کے علاوہ عز الدین قسام بریگیڈ نے جو ہے وہ کئی ایک مقامات پر جو ہے وہ راکٹ برسائے ہیں, جن میں تل ابیب بھی شامل ہے اور اسکلان کا علاقہ خاص طور سے شامل ہے. غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے پر جو ہے وہ بمبارٹمنٹ کی اطلاعات ملی ہیں, اور خان یونس پر بھی اس نے حملہ کیا. غرب اردن کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو تازہ ترین اطلاعات, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, رعیم اور تل ابیب کے بعض علاقوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے اس صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایک پریس کانفرنس کی, اس حوالے سے خاص طور سے فلسطین کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا بہرحال مرتکب ہو رہا ہے, اور تاحال فلسطینیوں کو جو ہے وہ امداد پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. پاکستان اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 70 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے, اور اسرائیل کا جو ظلم و بربریت ہے انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, اور ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں بقول ان کے کہ غزہ کی جو ناکہ بندی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے جو ہے احترام کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ غزہ کو امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے, ہمارے موقف میں فلسطین کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد پہنچانے کے لیے تیار ہیں, انسانی امداد کے حوالے سے. یہ پریس کانفرنس بہرحال ہو یا دوسرے ایفرٹس ہوں, بہرحال ان کا نتیجہ بہرحال نکلنا چاہیے. اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, خاص طور سے اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کو اس بارے میں میدان میں آنا چاہیے. اطلاعات تو آ رہی ہیں کہ اقوام اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس 18 اکتوبر کو ہونے والا ہے انشاءاللہ. اگر یہ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے ٹھوس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس کے اندر یقیناً غزہ کی صورتحال اور فلسطین کے حوالے سے ٹھوس جو ہے وہ فیصلے اور اقدامات جو ہے وہ عمل میں لائے جانا چاہیے اور مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے. بہرحال ایک اور جو اقوام متحدہ کی وارننگ کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اس صورتحال پر مارٹن گریفس نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر جو ہے وہ وارننگ دی اور انہیں کہا کہ غزہ کے رہائشی علاقوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا گیا ہے, مردہ خانے جو ہیں وہ لاشوں سے بھر گئے ہیں, کولڈ اسٹوریج جو ہے ان میں اب جگہ نہیں ہے, مکانات, اسکول, پناہ گاہیں, صحت کے مراکز اور عبادت گاہیں شدید بمباری کی زد میں ہیں. بہرحال افسوس اس بات کا ہے کہ اقوام متحدہ صرف جو ہے وہ شور تو مچا رہا ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو لگام دے یا اس کے سرپرستوں پر دباؤ ڈال کر وہ ایسا کوئی اقدام کروا سکے کہ جس سے بمبارٹمنٹ رکے اور یہ جنگ بند ہو سکے. ادھر حزب اللہ نے بعض اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر جو لبنان کی سرحد کے قریب سے ہیں اس پر جو ہے وہ اپنا پرچم لہرا دیا ہے, وہاں اس سے پہلے انہوں نے جو ہے ان کو نشانہ بنایا تھا. اور قبل از ہی جو اطلاعات ہمارے پاس آئی تھیں وہ شتولہ نامی ایک غیر قانونی صہیونی بستی ہے جو لبنان کی سرحد کے قریب, اس پر جو ہے انہوں نے راکٹ بھی برسائے تھے. اور یہ اب تک کی پولیٹیکل ڈیسک میں ہمارے خبریں تھیں, چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور پہلے ایک وقفہ لیں گے.
سوشل اکنامک ڈیسک کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اہم ہیڈ لائنز. لندن اور ناروے سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے, نیو یارک کے یہودی بھی غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے. پاکستان کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت, فلسطین کو ہر قسم کی امداد فراہم کرنے پر آمادگی کا اعلان. اور پاکستان کے نگراں وزیراعظم چین کا دورہ کریں گے, سی پیک مذاکرات کا محور, افغانستان کو بھی سی پیک میں شرکت کی دعوت. تو ناظرین سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں غزہ کی حمایت میں ہونے والے عالمی مظاہروں کا. لندن میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا مرکزی لندن میں بی بی سی کی عمارت کے سامنے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جمع ہو کر بی بی سی کے سامنے مظاہرہ کیا اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا. اور اس حوالے سے صہیونی حکومت جس قسم کی بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کر رہی ہے اس کی شدید الفاظ میں ان افراد نے مذمت کی ہے. اور اس حوالے سے جو مغربی میڈیا خاص طور پر بی بی سی کا بھی جو تقریباً جانبدارانہ رویہ ہے اس پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ بی بی سی کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر حق و انصاف کا ساتھ دے اور جانبدارانہ رپورٹنگ نہ کرے.
وہاں پہ سرخ رنگ پھینکا گیا ہے بی بی سی کے عمارت پر اور مین گیٹ پر اس علامت میں کہ تمہارا ہاتھ بھی خون میں رنگا ہوا ہے فلسطینیوں کے.
بالکل, یہ جو کنسنسس ڈیولپ کر کے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رائے عامہ کے ذہنوں کو حقیقت سے منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ یقیناً اس جرم میں برابر کی شرکت ہے کہ جو صہیونی حکومت کر رہی ہے. اور بی بی سی ہو, رائٹرز ہو, یا وائس آف امریکہ ہو, یا اس جیسے دوسرے سی این این اور این بی سی جیسے ادارے ہوں, یہ سب کے سب اس وقت جو ہے پوری طرح سے خواہ نہ خواہ ہر طرح سے اسرائیل کو جو ہے وہ بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے غزہ کی فوٹیج نشر بھی کرتے ہیں اور پھر ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ رائے عامہ کے ذہنوں کو منحرف کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ کیا ہے تو یہ
اس کا حق ہے.
لیکن یہ ویڈیو جو آ رہی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز دکھا رہی ہیں کہ یہ
رائے عامہ جو ہے لوگ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایسے مظاہرے آپ کو یاد ہوگا عراق وار کے دوران بھی ہوئے تھے اور سب سے زیادہ بڑے بڑے جو ہے ملین مارچ جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے ممالک میں ہوئے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان ممالک کا جو حکمراں طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے, یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں, انسانی حقوق کے اور آزادی کے دعوے دار ہیں, تو یہ اپنے عوام کی آواز کیوں نہیں سنتے؟ اتنی اس سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ریفرنڈم کیا ہوگا کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل ظالم ہے,
بالکل,
اور ان کے اپنے شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق حاصل ہے.
ایک اور آواز ہمیں ایک اور یورپی ملک سے بھی سنائی دے رہی ہے, وہ ہے ناروے. ناروے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے غزہ کے عوام کی حمایت میں مظاہرہ کیا, صہیونی حکومت کے مظالم کی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی, جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ, ہر قوم سے ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مظاہرے میں شریک ہوئے.
بالکل.
اور نہ صرف یہ کہ اس میں آپ کو مرد نظر آئیں گے, خواتین نظر آئیں گی, بچے نظر آئیں گے, جنہوں نے سڑکوں پر نکل کر حق کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور ظالم کی مذمت کا بھی انہوں نے ان مظاہروں میں اعلان کیا ہے. تو ناروے سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں.
بہت شکریہ. بھی شکریہ ناظرین, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے.
ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران.
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ دنوں ایران کے اعلی حکام، اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور مہمانوں کی رہبر انقلاب اسلامی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، 11 مہر مطابق 3 اکتوبر کو ملک کے اعلی حکام، اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور مہمانوں نے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس عظیم عید نورانی اور بابرکت دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری زبان، دماغ اور دل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت اور فضائل و کمالات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میں صرف ایک لفظ کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پوری بشریت عالم ہستی کے اس خورشید تاباں کی مرہون منت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک فرد بشر، چاہے وہ آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، سبھی پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، اور پوری بشریت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ آپ اپنے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں بشریت کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ نے بشریت کے سارے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدا عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندھیرا کیا ہے؟ تاریکی وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو تاریک بنا دیا ہے اور طول تاریخ میں تاریکی اور زہر گھول دیا ہے۔ جہالت، غربت، ظلم، امتیازی سلوک، حوث میں غرق، اخلاقی بدعنوانی، معاشرتی نقصان، یہ سب اندھیرے ہیں۔ یہ وہ تمام اندھیرے ہیں جن سے بنی نو انسان اپنی زندگی کی طویل تاریخ میں مبتلا ہے۔ بے اعتقادی، بے مقصد تاریکی ہے، اور یہ انسانیت کے گہرے درد و الم ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور قرآنی تعلیمات کو انسانیت کے دردوں کے علاج کے لیے علمی اور عملی نسخہ قرار دیا، جسے پیغمبر اسلام نے بنی نو انسان کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس طریقے پر عمل کرو۔ آپ نے سورہ انفال کی 24ویں آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ یہ زندگی جو اسلام، دین اور پیغمبر انسانیت کو دیتے ہیں اور پیغمبر انسانیت کو دیتے ہیں، اس سے ہزار گنا زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے ہمیں ملبے تلے سے نکالا یا ڈوبنے سے بچایا۔ پیغمبر کا حق انسانیت کے کاندھوں پر ہے اور ہم نبی کے مقروض ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے سورہ حج کی 78ویں آیت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم حق کی تکمیل کو ضروری قرار دیا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے، کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے، یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ جہاد کا مطلب صرف تلواریں اور آر پی جی نہیں ہے، بلکہ تمام شعبوں میں جہاد، سائنس، سیاست، علم، اخلاقیات کے میدان میں جہاد، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہم سب کو اخلاق کی ضرورت ہے، اگر ہم اس حکم الہی پر عمل کرتے ہیں تو جہاد کی حقانیت کے لیے جد و جہد کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری استطاعت کے مطابق پوری ہوئی ہے، اور ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق آج کی اسلام دشمنی ماضی کے مقابلے میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ قرآن کریم کی توہین ایک جاہل احمق کی ایک جاہلانہ مثال ہے، جسے ایک حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی توہین کا معاملہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جاہل شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہے، بلکہ بات اس کے پس پردہ ان عناصر کے بارے میں ہے جو اس قسم کے جرائم اور نفرت انگیز چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کر کے قرآن کریم کو کمزور کر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً غلط سوچ و فکر رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اور اپنا باطنی چہرہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے قرآن کریم کو حکمت، علم اور انسانی ترقی کی کتاب قرار دیا، اور اس سے دشمنی کرنا علم، حکمت اور انسانی ترقی سے دشمنی کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن ظلم کے خلاف ہے اور لوگوں کو ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کی تشویق و ترغیب دلاتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو بیدار کرتا ہے، اور جو شخص قرآن کریم سے دشمنی رکھتا ہے وہ لوگوں کی بیداری اور ظلم کے خلاف جنگ کا مخالف ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن کریم کو بدعنوان طاقتوں کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے، یہ ظلم کی مذمت کرتا ہے اور ایسے مظلوم لوگوں کی سرزنش بھی کرتا ہے جو اپنے آپ کو مظلوم ہونے دیتے ہیں، یہ ظالم طاقتوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ کیا وہ لوگ ان ممالک میں صہیونی علامتوں کی توہین کی اجازت دیتے ہیں جو قرآن کی توہین کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ کیسے اور کس زبان سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ غاصب، جابر، مجرم اور لوٹ مار کرنے والے صہیونیوں کے زیر اثر ہیں؟ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے ہفتہ وحدت کے موقع اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کا دشمن ان لوگوں کو قرار دیا جو اسلامی ممالک کے اتحاد سے نقصان اٹھاتے ہیں اور لوٹ مار کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ اسلامی ممالک ایک وسیع دائرے میں محیط ہیں، اور مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے اس محدود خطے میں اگر ایران، عراق، شام، لبنان، خلیج فارس کے ممالک، سعودی عرب، مصر اور اردن جیسے ممالک ہیں جو بنیادی اور عمومی مسائل کو خود سنبھالنے کی واحد پالیسی جبر کی طاقتیں ان کے داخلی معاملات یا خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتی، اب امریکہ ایک اقتصادی اور سیاسی دھچکا لگا رہا ہے، وہ شام کا تیل چوری کر رہے ہیں، وہ ظالمانہ اقدامات کر رہے ہیں، اور خونخوار دہشت گرد داعش گروہوں کو اپنی چھاونیوں میں پناہ دیتے ہیں، انہیں اس دن کے لیے محفوظ کرتے ہیں جب انہیں دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، انہیں میدان میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان لے لیں۔ اگر ہم سب متحد ہو کر کوئی پالیسی منتخب کریں تو امریکہ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو جائے۔ لہذا ممالک کے سربراہان، سیاستدانوں، اشرافیہ، ماہرین کو اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے فوائد کے بارے میں غور کریں۔ یقینی طور پر کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ کوئی غیر ملکی طاقت اس کے مسائل اور سیاست میں ارشاد و نہیں اور مداخلت کرے، لیکن انہیں ہار ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اکیلے ہیں۔ اگر حکومتیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں، تو وہ امریکہ جیسی طاقتوں کی مداخلت اور جاسوسی کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم کسی کو بھی جنگ یا فوجی کارروائی کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ اس سے گریز کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی جنگ کو روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ خطے میں ہونے والی یہ جنگیں تقریباً بغیر کسی استثناء کے غیر ملکی وجوہات ہیں۔ سرحدی تنازعات اس طرح کے تنازعات کو جنم نہیں دے سکتے جو ہم نے پچھلے کچھ برسوں میں خطے میں دیکھے ہیں۔ انہوں نے اشتعال دلایا، مداخلت کی، پیسہ خرچ کیا، ظالموں کو مظلوم شہری آبادی کے خلاف متحرک کیا۔ اس لیے اشرافیہ، سیاستدانوں، ممالک کے سربراہان کو واقعی اس مسئلے پر سوچنا چاہیے۔ یہ ان تمام ممالک کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، حقیقی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ملک اتحاد و وحدت سے کچھ نہیں کھوتا، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے فرمان کے مطابق صہیونی حکومت خطے کا ایک اور اہم مسئلہ ہے جو اپنے قرب و جوار کے ممالک کے خلاف نفرت اور غصے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اسے اسلامی جمہوریہ ایران سے شدید نفرت ہے، لیکن اسے مصر، شام اور عراق سے بھی نفرت ہے، کیونکہ ان کا ہدف دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا تھا، اور ان ممالک نے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف اوقات میں اس کی اجازت نہیں دی، لہذا وہ نفرت اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم اسی غصے میں مر جاؤ، خدا سب کے دل کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے صہیونی حکومت کے بارے میں اس خدا کے فرمان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آج فلسطین عالم اسلام کا پہلا مسئلہ ہے، البتہ یہ کئی دہائیوں سے ہے اور عصر حاضر سے مخصوص نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے مسئلہ فلسطین لفظی معنوں میں عالم اسلام کا پہلا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ وہ حکومتیں جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے جوئے کو اپنے لیے نمونہ اور طریقہ کار بنا رکھا ہے، وہ غلطیاں کر رہی ہیں اور شکست سے ضرور دوچار ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ شکست و ناکامی ان کا انتظار کر رہی ہے، جیسا کہ یورپی کہتے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگاتے ہیں۔ آج صہیونی حکومت کی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو اس سے قربت کی حوصلہ افزائی کرتی ہو، انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ غاصب حکومت اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ آج ان 70 اور 80 برسوں میں فلسطینی تحریک پہلے سے زیادہ متحرک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فلسطینی نوجوان اور فلسطینی تحریک غاصبانہ قبضے، غاصب حکومت کے خلاف تحریک پہلے سے کہیں زیادہ پرجوش، تازہ دم اور آمادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک ثمر آور ہوگی۔ جیسا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے غاصب حکومت کو کینسر سے تعبیر کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کینسر خداوند عالم کے فضل و کرم سے فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھوں پورے علاقے سے ختم ہو جائے گا۔
یہ پروگرام صبح امید،
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو بھی شخص میرے مومن بندے کو اذیت پہنچائے گا، گویا اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دینی تعلیمات و احکام انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں، اور انسان کی روحانی اور نفسانی صحت و سلامتی کے علاوہ سماجی زندگی میں بھی صحت مند و سالم تعلقات پیدا ہونے کا باعث ہیں، اور جو چیزیں اس صحیح و سالم تعلقات کو خراب کرے اور اجتماعی روابط کو ضرر پہنچانے کا سبب بنے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اجتماعی روابط کو نقصان پہنچانے والے امور میں سے ایک غیبت ہے۔ اسلام میں غیبت کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے۔ غیبت یعنی کسی شخص کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے سے اس کی برائی کرنا کہ اگر وہ شخص اس بات کو سن لے تو آزردہ و رنجیدہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ جو اس کے لیے خوشائند نہ ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ باتیں اس میں موجود ہوں جو باتیں کہی گئی ہیں، تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم جس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو بہتان ہے، اور تم نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ غیبت کرنے کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کبھی حسد کی بنا پر لوگ غیبت کرتے ہیں، یعنی جب کبھی انسان کسی دوسرے انسان کی عظمت و حیثیت کو دیکھ کر اس سے حسد کرتا ہے تو اس کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے دوسروں کی موجودگی میں اس کی برائی کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی غصہ انسان کو کسی دوسرے شخص کی غیبت پر مجبور کرتا ہے اور اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے اس شخص کی برائی کرتا ہے جو اس کے غصے میں آنے کا باعث بنا ہے۔ غیبت کرنے کی ایک اور وجہ انسان کا آپسی ماحول ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنی بزم میں صرف تفریح و مزاح کے لیے لوگوں کے عیوب بے نقاب کرتے ہیں، اور انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا یہ عمل غیبت اور حرام ہے، لیکن وہ بزم کے تقاضے کے پیش نظر غیبت کرتا ہے، اور کبھی تجسس کی بنیاد پر دوسروں کی غیبت سنتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی خوشنودی کے لیے اپنی زبان کو غیبت کی کثافت سے آلودہ کرتا ہے۔ بعض افراد جو احساس کمتری کا شکار ہیں، اپنی تسکین نفس کے لیے دوسروں میں عیب اور خامیاں نکالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو سیدھا اور بیوقوف ظاہر کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو عقل مند و دانا ثابت کریں۔ جی ہاں، یہی غیبت فتنے کی آگ بھڑکاتی ہے اور بغض و حسد اور دشمن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بسا اوقات کسی کے گھناؤنے عمل کو بے نقاب کرنا اس امر کا باعث بنتا ہے کہ اس عمل کا مرتکب اس عمل کی انجام دہی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر غیبت کے ذریعے کسی کے عیب یا گناہ کو فاش کر دیا جائے تو پھر مرتکب کے لیے دوبارہ اس فعل کو خفیہ طور پر انجام دینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ پروردگار عالم نے غیبت کی شدید مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو غیبت میں آلودہ ہونے سے منع کیا ہے۔ سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اے ایمان لانے والو، گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی ہرگز ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم سبھی اس میں کراہیت محسوس کرتے ہو۔ تقوی الہی اختیار کرو کہ خدا توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب عمار حیدر صاحب کریلی کالونی الہ آباد یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کے حوالے سے پروگرام بست میں دوستاں میں مسلسل رہنمائی کی جا رہی ہے اور یہ ایک محبت کی دلیل ہے کہ ریڈیو تہران جہاں تمام پروگرام نشر کرتا ہے وہیں اپنے سامعین کو ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ بھی رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام صبح امید اور آج کا ایران میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین، محترم عمار حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے فلاں محلے میں مکان خریدا ہے، میرے قریبی ہمسایہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں ہے اور اس کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و سلمان و بوزر و مقداد کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں با آواز بلند اعلان کریں، جس کے شر سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدود ہمسائیگی 40 گھر تک ہے، یعنی 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر داہنے، 40 گھر بائیں۔ حدود ہمسائیگی بہت بڑا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض بل اتخذ معینا حین برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته ولك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو اوریدون